بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نیکی سے بہتر اس کو انجام دینے والا ہے اور اچھی بات سے حسین اس کو بولنے والا ہے اور علم سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضیعی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بردباری یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو قابو میں رکھو اور کسی پر طاقت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو پی لو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بدترین مصیبت بد اخلاقی ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران، اور رمضان ماہ غفران کے بعد نشر ہوگا پروگرام صبح امید، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو اپنے حق سے زیادہ طلب کرے گا وہ ناکامی اور محرومی کا زیادہ حقدار ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ یوم پاکستان اسلام آباد میں مرکزی تقریب سے آصف علی زرداری کا خطاب، ملک کی معاشی، سماجی اور سیاسی مشکلات حل کرنے پر زور۔ ہندوستان میں دہلی کے وزیر اعلی کے خلاف ای ڈی کی کارروائی۔ غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، مختلف علاقوں پر بمباری اور گولہ باری، بچوں سمیت درجنوں فلسطینیوں کی شہادت۔ روس اور چین نے امریکہ کو آئینہ دکھا دیا، نام نہاد سپر پاور کا برا حال۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے یوم پاکستان کی مرکزی تقریب سے خطاب میں ملک کو تمام مشکلات اور چیلنجوں سے نکالنے کا وعدہ کیا ہے۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے اسلام آباد میں مسلح افواج کی پریڈ کی تقریب سے خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم متحد ہو کر تمام رکاوٹوں کو عبور کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو معاشی، سماجی اور سیاسی چیلنجوں کا سامنا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام مشکلات کا مل کر حل نکالیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا، ہمیں قومی اتفاق رائے کے ساتھ مؤثر حکمت عملی، دانشمندانہ انتظام، صوبوں اور وفاق کے مابین بہتر روابط کی اشد ضرورت ہے۔ صدر پاکستان نے اپنے خطاب میں مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جاری تشدد اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر ہمیں گہری تشویش ہے۔ بین الاقوامی برادری غزہ میں فوری جنگ بند کرائے اور اسرائیل کو ظالمانہ اقدامات سے روکے۔ یوم پاکستان اور ایران و پاکستان کے درمیان تعلقات کے آغاز کی 77ویں سالگرہ کے موقع پر تہران کا آزادی ٹاور اسلامی جمہوریہ ایران و پاکستان کے پرچموں کے رنگ میں نظر آیا۔ ایران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے یوم پاکستان اور نوروز کے موقع پر تہران کے آزادی ٹاور میں منعقدہ پروگرام میں حصہ لیا، جس میں دونوں ملکوں کے پرچم کی نمائش کی گئی اور دونوں ملکوں کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ تہران میں پاکستان کے سفارت خانے نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ یہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کی تاریخ میں پہلی بار ہے جو اس قسم کا خوبصورت پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی پرچم کے ساتھ پاکستانی پرچم کی ویڈیو میپنگ کی گئی تاکہ دونوں برادر ملکوں کے قریبی تعلقات کی منظر کشی کی جا سکے۔ اس پروگرام میں دونوں ملکوں کا قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان کے سفیر نے اس پروگرام میں کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک تاریخی لمحہ ہے، جن کی مشترکہ تہذیب و تاریخ و روایات ہیں۔ اس طرح کے پروگراموں سے دونوں ملکوں کے عوام کے تعلقات مزید گہرے ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں تہران میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ دہلی کے وزیر اعلی آدمی پارٹی کے بانی اروند کیجریوال کو عدالت نے 28 مارچ تک ای ڈی کی تحویل میں دے دیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دہلی کی ایک خصوصی عدالت سے ای ڈی نے مسٹر کیجریوال کے 10 دن کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی تھی۔ جمعے کو عدالت نے متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد دہلی کے وزیراعلی کو 28 مارچ تک ای ڈی کی تحویل میں دے دیا۔ یاد رہے کہ ای ڈی نے جمعرات کو دہلی کے وزیراعلی اروند کیجریوال کو ایکسائز پالیسی میں مبینہ گھپلے کے الزام میں ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا۔ حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں کے رہنماؤں نے کیجریوال کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے فضائی حملوں اور گولہ باریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع سے موصولہ رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے سنیچر کو مرکزی اور جنوبی غزہ پر بمباری کی۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے رفح کی ایک رہائشی عمارت پر بمباری کر دی، جس میں 5 فلسطینی بچے شہید اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ اس وحشیانہ بمباری سے پہلے خبر رساں ذرائع نے رفح پر صہیونی ڈرون طیاروں کی پرواز کی خبر دی تھی۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح مرکزی غزہ کے شہر دیرالبلا پر بھی بمباری کی، جس میں متعدد فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہو جانے کی خبر ہے۔ صہیونی حکومت نے اسی کے ساتھ دیرالبلا کے مشرق میں واقع علاقوں اور القرارہ پر گولہ باری کی۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے جنگی کشتیوں سے رفح کے مشرقی علاقوں پر بھی گولہ باری کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ نتن یاہو کا آخری وقت قریب اور وہ اب صرف اپنی بقا کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں فلسطین اور غزہ کے تازہ حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسماعیل ہنیہ نے اس بات چیت میں صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدین کی استقامت کو قابل تعریف بتاتے ہوئے انسانی صورتحال کو خاص طور پر شمالی غزہ میں بے حد بحرانی قرار دیا۔ انہوں نے عالمی برادری کی طرف سے غزہ کے شہریوں کے لیے فوری امداد اور غزہ کے لوگوں اور خاص طور پر بچوں کو بھوک مری سے بچانے کی اپیل کی۔ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے اسی طرح نسل کشی روکنے اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے علاقائی سطح پر کی جانے والی کوششوں کی تازہ صورتحال بیان کی اور فلسطینیوں کے جائز حق پر مبنی حماس کی شرائط کی وضاحت کی۔ انہوں نے اس راہ میں صہیونی حکومت کی جانب سے کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کی ناکامی کی ساری ذمہ داری صہیونی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا اب سمجھ سکتی ہے کہ نتن یاہو اپنے حتمی زوال تک پہنچ گئے اور اب وہ صرف باقی رہنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ امریکہ نے غزہ کے بارے میں اپنی ایک طرفہ قرارداد روس اور چین کی جانب سے ویٹو کیے جانے کا محرک سیاسی قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے روس اور چین پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے قرارداد سیاسی محرکات کے تحت ویٹو کی ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد ویٹو ہونے کے بعد تل ابیب میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران کہا کہ اس قرارداد کی سلامتی کونسل کے اکثر اراکین نے حمایت کی تھی، لیکن روس اور چین نے خود سرانہ طور پر سیاسی محرکات کے تحت اس کو ویٹو کر دیا۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے کوارڈینیٹر جان کوربی نے بھی روس اور چین کے ویٹو کو سیاسی قرار دیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی قراردادیں ویٹو کیے جانے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے مندرجات کی بنیاد پر قراردادوں کو ویٹو کیا ہے، لیکن روس اور چین نے بقول ان کے صرف سیاسی بنیاد پر ویٹو کیا ہے۔ یاد رہے کہ روس اور چین نے جمعے کی شام سلامتی کونسل میں غزہ کے بارے میں امریکی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے۔ جنگ غزہ کے بارے میں امریکی قرارداد کا مسودہ، کہ جو نسل کش صہیونی حکومت کی اشکارا حمایت میں تھا، روس اور چین نے ویٹو کر دیا۔ امریکی قرارداد کا مسودہ ایسی حالت میں روس اور چین نے ویٹو کیا ہے کہ اس سے پہلے تک امریکہ غزہ میں فوری جنگ بندی سے متعلق متعدد قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے۔ امریکہ کی قرارداد کے مسودے میں نہ صرف صہیونی حکومت کی مذمت نہیں کی گئی تھی بلکہ حماس پر خوفناک حملوں اور جنسی تشدد کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکی نمائندہ لنڈا تھامز گرین فیلڈ نے کہا کہ یہ ہولوکاسٹ کے زمانے سے اب تک کا سب سے بدترین حملہ یہودیوں پر تھا، اور سلامتی کونسل کا کوئی مستقل رکن بھی اس کی مذمت نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی حال ہی میں ایک بار پھر یہ بات دہرائی کہ ہم اسرائیل کے دفاع کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ در حقیقت اس قرارداد میں جہاں ایک طرف صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کا دفاع کیا گیا ہے اور اس کو قانونی جانا ہے، وہیں دوسری طرف اقوام متحدہ میں روس اور چین کے نمائندوں کے مطابق اس قرارداد میں بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات ہے، اور غزہ کے عوام کی نسل کشی میں امریکہ کی سیاسی مداخلت کا تسلسل بھی تھا۔ سلامتی کونسل میں روس کے سفیر اور مستقل نمائندے واسیلی نبنزیا نے اپنی تقریر میں کہا کہ امریکی قرارداد کا مسودہ رائے عامہ کو منحرف کرنے کی کوشش اور آشکارا سیاسی مداخلت ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ صرف صہیونی حکومت کی حمایت میں یمن کو جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ غاصب صہیونی حکومت کی غزہ کے خلاف جرائم کے ارتکاب کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے یمن کے خلاف جاری جارحیت کے باوجود فلسطینیوں کی حمایت میں یمن کی مسلح افواج کی کاروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ صرف صہیونی حکومت کی حمایت میں یمن کو جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ غاصب صہیونی حکومت کی غزہ کے خلاف جرائم کے ارتکاب کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ محمد عبدالسلام نے تاکید کی کہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن کے خلاف جاری جارحیت کے باوجود فلسطینیوں کی حمایت میں یمن کی مسلح افواج کی کاروائیاں جاری رہیں گی، اور صہیونی حکومت امریکہ اور برطانیہ کے بحری جہازوں اور مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ جانے والے بحری جہازوں پر حملے جاری رہیں گے۔ یمن کی مسلح افواج کی جانب سے اب تک کئی جہازوں پر حملے کیے جا چکے ہیں، اور انہوں نے تاکید کی کہ جب تک صہیونی جارحیت اور غزہ کا محاصرہ جاری ہے، فلسطینیوں کی حمایت میں ایسے حملے ہوتے رہیں گے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ بحیرہ احمر، بحیرہ عرب اور باب المندب میں صہیونی بحری جہازوں اور مقبوضہ فلسطین جانے والے بحری جہازوں کے علاوہ دیگر بحری جہازوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، انہیں سیکورٹی حاصل رہے گی۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی وزارت صنعت و تجارت نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی بیشترین درآمدات و برآمدات کا عمل جنوب مشرقی ایران کی چابہار بندرگاہ کے ذریعے انجام پا رہا ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی وزارت صنعت و تجارت کے حکام نے تاکید کی ہے کہ کابل کی توجہ اقتصاد و معیشت پر مرکوز ہے، اور افغانستان نے مختلف ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار کیے ہیں۔ اس سے قبل افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ایک وفد نے اسی سلسلے میں ایران کا دورہ اور تجارتی اقتصادی تعاون نیز ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے آزاد تجارتی علاقے چابہار بندرگاہ میں نمائندہ دفتر کھولے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ ایران کی چابہار بندرگاہ آزاد سمندر تک وسطی ایشیا کے مختلف ملکوں اور افغانستان کی رسائی کا قریب ترین ذریعہ ہے، جس سے افغان تاجروں کو عالمی منڈیوں تک اپنی مصنوعات پہنچانے کا موقع بھی فراہم ہوتا ہے۔ جدید سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی پیش رفت نے امریکہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک ڈیفنس آف ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی پر ایران کی موجودہ حکومت کی توجہ مرکوز ہونے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابراہیم رئیسی معیشت اور نیشنل سیکورٹی کے میدان میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادے پر توجہ دے رہے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک ڈیفنس آف ڈیموکریسی نے امریکی میڈیا کے حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بڑے قدم کے زیر عنوان منعقدہ نشست میں صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی شرکت اور خطاب کا ذکر کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ اس سے پہلے ایران نے سائبر ٹیکنالوجی میں صلاحیتیں اور توانائیاں بڑھانے پر سرمایہ کاری کی اور بھرپور توجہ دی، اور اب بہت سے دیگر ملکوں کی طرح اپنی توجہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے استفادے پر مرپوس کر رکھی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصلی اللہ علی نور کذو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب بصر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے، اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔
رمضان
ماہ غفران۔
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے وار پروگرام رمضان ماہ غفران کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یا رب
سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس الغنوء والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن مجھے پردہ پوشی اور پاک دامنی کے زیور سے آراستہ اور قناعت و کفایت شاری کے لباس سے پیراستہ کر دے، اور اس دن مجھے عدل و انصاف کے ہتھیار سے لیس کر کے ہر قسم کے خوف اور وحشت سے محفوظ اپنی پناہ میں لے لے۔ اے خدا سے ڈرنے والوں کے نگہبان، تجھے تیری عصمت اور پاکیزگی کا واسطہ۔
الحمد للہ علی کل نعمت، الحمد للہ علی کل نعمت، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه۔
سامن، ہم رمضان کی بابرکت ساتوں میں ہیں، گویا ہم حقیقی رحمت کے لامتناہی سمندر سے گزر رہے ہیں۔ ان دنوں ہماری تسبیحیں اور عبادات رب کائنات کے نزدیک پہلے سے زیادہ مقبول ہیں۔ رمضان مبارک روح کو پاک کرنے اور گناہوں سے دور رکھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ان لوگوں کے لیے جو اہل دل ہیں، ان کے لیے اس میں کئی عرفانی نقطے پوشیدہ ہیں۔ روزہ انسان کو بلند افق کی طرف پرواز کا راستہ مہیا کرتا ہے۔ جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتے ہیں تو گویا ہم پر رحمت کی ایسی بارش برستی ہے جو روح کی خشک اور خاموش کوپلوں کو تر و تازہ اور سرسبز بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی چھوٹی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، اور جو مادی بھی ہیں اور روحانی بھی۔ ان میں کئی نعمتیں ایسی ہیں جو ہم سے اتنی قریب ہیں لیکن ہم اکثر اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ ان میں سب سے عظیم نعمت خود خدا ہے۔ ایک قادر و خالق خدا کی موجودگی جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہم میں سے اکثر ادراک نہیں کر پاتے۔ خداوند عالم قرآن میں سورہ کہف میں فرماتا ہے، وہ ہمیشہ اور ہر جگہ موجود ہے، ہماری آواز سنتا ہے، ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے اور ہماری نیتوں سے باخبر ہے، لیکن ہم ہمیشہ اس کی موجودگی کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے گناہ اور غلط کام، ہمارے برے ارادے اور اخلاق ہمیں خدا کی موجودگی اور نگرانی کو بھولنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ برے اعمال اس پردے کی مانند ہیں جو ہمارے دل کے دریچے پر گر کر ہمیں دنیا کی حقیقتوں کو دیکھنے سے محروم کر دیتے ہیں۔
ہماری ہر سانس اور ہر قدم پر خدا ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ ہر رات جب ہم سوتے ہیں اور ہر صبح جب ہم بیدار ہوتے ہیں، وہی ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ یہ ہم ہیں جو کبھی حاضر ہوتے ہیں اور کبھی غائب۔ خدا ہمیشہ حاضر و ناظر ہے، اور وہ جب بھی ہم میں موجود ہوتا ہے تو یہ اس کی دیکھ بھال اور فضل سے ہوتا ہے۔ خدا کے سامنے ہماری موجودگی کا مطلب خدا کی موجودگی کو سمجھنا ہے۔ جب بھی ہم میں خدا کی ابدی موجودگی کو سمجھنے کی طاقت ہوگی، ہم اس کی موجودگی میں حاضر ہوں گے۔ بلا شبہ ہماری غیر موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہمارے حالات اور افعال سے بے خبر ہے، بلکہ ہم اپنی خدا کی موجودگی سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ خدا نے اس وجود اور اپنی مسلسل موجودگی کو قرآن کے وجود میں ظاہر کیا ہے۔ قرآن اپنے بندوں کے ساتھ خدا کا کلام ہے۔ جب ہم اس کلام کو سنیں گے یا پڑھیں گے تو ہمیں یقیناً احساس ہوگا کہ ہم خدا کے حضور میں حاضر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان اسلام نے ہمیشہ قرآن پڑھنے اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور یہ نصیحتیں رمضان میں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔
سامعین، ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ رمضان المبارک میں خدا کا عرش زمین کے قریب ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ خدا کا عرش ہمیشہ زمین کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے جتنا کہ ہے، کیونکہ خدا تو ہم سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں ہم وہ ہیں جو عبادت اور قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو غفلت کے دائرے سے نکال کر عرش الہی کے قرب کو محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل، رحمت اور ہدایت کے بغیر ہم ہرگز اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ رمضان کو قرآن کی بہار کہا جاتا ہے، وہ بہار جس میں انسانی روحیں قرآن کی شاخوں پر کوپلوں کی طرح پھوٹتی ہیں۔ ہر شخص قرآن کے تصورات سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے جتنا وہ سمجھتا ہے، اور یہ فائدہ خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، انسان کی روحانی نشوونما کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے رمضان کی تلاوت اور ایک پل اور واسطہ ثابت ہوگی۔
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
یا خدا جو تمام جہانوں کی منزل ہے، اس نے منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی متعین کر رکھا ہے۔ یہ راستہ خداوند عالم کو شہرک سے قریب جاننا ہے، اور یہ موجودگی قرآن پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ موجودگی حاصل ہو جائے تو ہماری پوری زندگی خدا کے رنگ میں رنگ جائے گی، اور اس میں ہمارے سماجی تعلقات بھی شامل ہوں گے۔ جو شخص خدا کی موجودگی اور اس کے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ نہ صرف اپنی تنہائی بلکہ دوسروں کے ساتھ معاملات میں بھی ہمیشہ خدا کی خوشنودی کا خیال رکھتا ہے۔ وہ دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور معاشرے کے لیے ہمیشہ خیر خواہ رہتا ہے۔
سامن پروگرام کے اس حصے میں روزے کے احکام سے متعلق مندرجات کے تسلسل میں ہم روزے کے صحیح ہونے کے لیے اہم صورتیں بیان کرتے ہیں۔ اس شخص کا روزہ صحیح نہیں ہے جو مسلمان یا مومن نہ ہو، اور اس کے علاوہ دیوانہ یا بے ہوش یا نشے کی حالت میں ہو۔ مسافر نہ ہونا روزے کے صحیح ہونے کا ایک اور سبب ہے۔ اسلامی احکام کے مطابق مستحب روزہ بھی ایسے سفر میں صحیح نہیں ہے جس میں نماز قصر ہو گئی ہو، الا یہ کہ اس نے کسی خاص دن روزہ رکھنے کی نذر مانی ہو۔ ایسی صورت میں وہ اس دن سفر کر کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ دوسری چیزوں کے علاوہ اسلام میں روزہ اس صورت میں واجب ہے جب یہ روزہ دار کے لیے باعث ضرر نہ ہو۔ اس کے مطابق اگر روزہ کسی شخص کے لیے نقصان دہ ہے، خواہ وہ خود اس نتیجے پر پہنچے یا کوئی معتبر ڈاکٹر کہے، تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اسی طرح روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا بھی روزے کی شرط ہے۔
واجب روزوں کی شرائط کے حوالے سے چند نکات کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے۔ آدمی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں ترک کر سکتا، لیکن اگر اتنا کمزور ہو جائے کہ اسے برداشت کرنا مشکل ہو تو روزہ نہ رکھے، یا اگر اسے نقصان کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھے۔ مثال کے طور پر جو لڑکیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، جو کہ 9 کمری سال کی تکمیل ہے، ان پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور محض دشواری، جسمانی کمزوری وغیرہ کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ان کے لیے نقصان دہ ہو اور ان کے لیے برداشت کرنا بہت زیادہ سخت ہو تو وہ اپنا روزہ توڑ سکتی ہیں۔
روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے عبادت کا مشتاق شخص خوف اور مجبوری سے نہیں بلکہ محبت اور چاہت سے انجام دیتا ہے، جس میں عاشق اور معشوق کا رشتہ بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان محبوب کی تسکین کے لیے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ نہیں کھاتا، اور جو چاہتا ہے وہ انجام نہیں دیتا۔ وہ اپنے محبوب یعنی خدا کے لیے تمام لذتیں ترک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بہترین کھانے اور مشروبات بھی ترک کر دیتا ہے۔ بزرگوں اور اولیاء کرام کی زندگیوں میں یہ نقطہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جب وہ اپنے محبوب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے قلوب عشق و عقیدت سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں، میرے خدا، مجھے جو چیز پریشان کرتی ہے وہ صرف تجھ سے دوری ہے، میں تیرا عذاب تک سہ لوں لیکن تیری دوری کیسے برداشت کروں۔
ماہ رمضان میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے طرز زندگی میں دوسروں سے بھلائی اور ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرنا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ مثلا امام مولا علی علیہ السلام نماز با جماعت میں شرکت کے لیے گھر سے نکلتے وقت رستے میں پڑوسیوں اور راہگیروں کو ایوہ الناس الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر اطلاع دیتے کہ نماز با جماعت ادا ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کر رمضان کے مہینے میں اپنے بچوں اور اہل و عیال کی شب بیداری اور عبادت کے لیے موقع فراہم کرتے تھے۔
سامعین، امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام سحری کھانے اور افطار کرنے پر تاکید فرماتے تھے۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ان دو کھانوں کی تاکید کے ضمن میں افطار میں کم از کم آدھی کھجور اور سحری کے وقت کم سے کم پانی کا ایک گھونٹ پینے کو ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام رمضان المبارک کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بہت زیادہ دعاؤں اور استغفار کے ساتھ رمضان المبارک آپ کو مبارک ہو، دعا آفات کو دور کرتی ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سامن، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
قلبی تاجدارِ حرم۔ غافور بنائے بدیاں سوال ہے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ وفا لیجئے مجھ کو اقرار ہے میں گناہگار ہوں مجھ کو کملی نے اپنی چھپا لیجئے
آپ کے اندر سے کوئی
نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا او حبیب حبیب پر بھی آقا نظر ورنا
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔ صبح امید۔
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بدترین شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، مغرب والے ایک طرف حریت نسواں کو عورت کا ذاتی معاملہ قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے بیٹھے ہیں کہ حجاب سے عورت کی آزادی سلب ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ان کے یہاں یہ معیار یکسر تبدیل ہو جاتا ہے کہ عورت کا پردہ معاشرے سے بغاوت اور ٹکراؤ قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ مغرب میں پردہ اور نقاب عورت کا ذاتی معاملہ نہیں بلکہ معاشرے اور وہاں کی ثقافت کا مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمان عورت کو اگر زبردستی نقاب اور پردے پر مجبور کر دیا گیا تو آزادی چھیننا اور بنیادی حق سے محروم رکھنا تصور کیا جائے گا۔ لیکن یورپ اور مغرب میں عورت سے زبردستی پردہ چھیننا اور نقاب سے منع کرنا مغربی ثقافت کی خوبی اور جمہوریت کا کرشمہ و حسن قرار دیا جاتا ہے، جس کے لیے باقاعدہ قانون سازی بھی کی جاتی ہے۔ فرانس، ہالینڈ، بیلجیم سمیت دیگر مغربی ممالک کی قانون سازی کو ان کی پارلیمنٹ کا احترام اور جمہوریت کا فیصلہ قرار دیا جاتا ہے۔ مغرب اس مذہبی معاملے سے انکار کر رہا ہے، لیکن مغربی معاشرے میں جو حشر مذہب کا ہوا ہے، اسی طرح مسیحی مذہب کے شاعر کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ کلیساؤں میں سروں کو مکمل ڈھانپنے والی راہبائیں خالصتاً مذہبی بنیاد پر پردہ کرتی ہیں، جو اصل مسیحیت کی آخری نشانی قرار دی جا سکتی ہے۔ جبکہ اسلام معاشرے کو خراب ہونے اور بے حیائی سے دور رکھنے کے لیے پردے کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ اسلام ایک طرف عورت و مرد دونوں کو اپنی اپنی نظریں نیچے کرنے کی تلقین کرتا ہے، تو دوسری طرف عورت کو اپنا حسن و زینت اپنے شوہر کے سوا کسی غیر مرد کو دکھانے سے منع کرتا ہے۔ اسلام کا عورت کو تشہیر کا ذریعہ اور جسمانی نمائش سے منع کرنا دراصل معاشرے کو فساد سے بچانا اور خانوادگی زندگی کو محفوظ بنانا ہے۔ جی ہاں، صرف پردے کی وجہ سے عورت کو معاشرے سے دور رکھنے یا عورت کو قید کرنے کی نشانی سمجھنا بھی مغرب کی لا علمی ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آزادی اور حریت نسواں، آزادی رائے اور جمہوریت مغرب کی اقدار اور بنیادیں ہیں، تو مسلمان عورتوں کو حجاب سے منع کرنا آخر انسانی حق کو چھیننا نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا کسی انسان کو زبردستی اس کی مرضی کے خلاف لباس پہننے پر مجبور کرنا انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آئین سازی کے ذریعے مسلمان خواتین سے یہ حق چھیننے والے کیا مہذب دنیا کے ٹھیکیدار کہلانے کے قابل ہیں؟ فرانس سمیت دیگر یورپی ممالک میں مسلمان روایات اور شاعر کو آئین سازی کے ذریعے مسخ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف بعض مسلم معاشروں میں بھی مغربی روایات و کلچر کو کھلے عام میڈیا کے ذریعے مختلف ذرائع سے عام کیا جا رہا ہے۔ جو قومیں دوسروں کی روایات، رہن سہن اور ثقافت کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ اپنی ثقافت و روایات کو بھول کر بیگانہ ثقافت کی بھول بھلیوں میں کھو کر اپنے آپ کو بھول جایا کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کے سماجی ملنے جلنے یا ملازمت یا تجارت کی راہ میں پردہ حائل ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے کہ پردہ عورتوں کے سماجی مسائل یا ملازمت یا تجارت میں حائل ہو، بلکہ ایک عورت پردہ کر کے ہر جگہ جا سکتی ہے اور تقریباً ہر کام کر سکتی ہے۔ عورت اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے پولیس، ڈاکٹر یا پائلٹ کے فرائض بھی انجام دے سکتی ہے۔ جو عورتیں نقاب کو بطور پردہ استعمال کرتی ہیں، وہ اپنے برقوں بلکہ صرف نقاب کے ڈیزائنوں میں مناسب فرق کر کے بہت سے کام انجام دے سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ با پردہ عورت کو چلنے پھرنے اور کام کرنے کی جو سہولت ہے، وہ بے پردہ عورت کو نہیں۔ پردے کی بدولت نادار خواتین بھی معمولی لباس کے باوجود عزت سے رہ سکتی ہیں۔ یہ غریب، نادار اور مفلس عورتوں کا وفادار محافظ بھی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی دولت اس کی حیا ہے، جس سے مغربی ممالک کی عورتیں بالکل محروم ہیں، بلکہ عورت کا دوسرا نام ہی حیا ہے۔ اگر حیا نہیں تو عورت نہیں۔ غیروں کی نظروں سے نسوانیت کے پہ رہنے کا نام پردہ ہے۔ چنانچہ جس طرح مرد زنانہ لباس میں اچھا نہیں لگ سکتا، اسی طرح عورت بھی مردانہ لباس میں اچھی نہیں لگ سکتی۔ زنانہ لباس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عورت کی ضرورت کے تحت ہو، اور سب سے بڑی ضرورت اس کی حفاظت ہے، خود اس کے ہاتھوں سے بھی۔ اس طرح برقع اور چادر سب سے مؤثر تدبیر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردہ ایک مسلم عورت کا مخصوص لباس ہے، یہ عالمگیر مسلم خواتین کا مشترکہ یونیفارم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام مذہبوں اور تمام تہذیبوں میں اسلام ہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا یونیفارم پیش کیا جس کی نظیر آج تک نہ مل سکی اور نہ آئندہ مل سکے گی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شاہین رضا صاحب، بڑا گاؤں جونپور، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران ہم سب کی پہچان اور ہماری شان ہے۔ عرصہ دراز سے ہم لوگ پروگرام سن رہے ہیں، سبھی پروگرام معلوماتی ہوتے ہیں۔ عشر فجر کی مناسبت سے نشر کیے جانے والے پروگرام بہت پسند آئے۔ اسی طرح سے پروگرام صبح امید، کلام نور، مقدس دفاع، اسلام کی معرفت، آج کا ایران اور اسوہ بشریت ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم شاہین رضا صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کسی شخص کے پاس ایک پرہیزگار غلام تھا۔ ایک دفعہ وہ شخص سخت بیمار ہوا اور خدا کے حضور منت مانی کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائے گا تو اس غلام کو آزاد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی اور وہ چلنے پھرنے لگا، لیکن اس کا دل غلام کو آزادی دینے پر مائل نہ ہوا۔ چنانچہ اس منت کے بعد بھی غلام بدستور غلام ہی رہا۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص دوبارہ بیمار ہوا اور چلنے پھرنے سے مجبور ہو گیا۔ تو اس نے غلام سے کہا کہ جاؤ طبیب کو بلا لاؤ۔ غلام کچھ دیر بعد آیا اور کہا، طبیب کہتا ہے میں اس کا علاج نہیں کروں گا کیونکہ وہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتا، وہ شخص وعدہ شکن ہے۔ یہ الفاظ سن کر مالک اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، تم طبیب سے کہو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ غلام نے کہا، اچھا تو پھر سنو، طبیب کہتا ہے اگر اس نے وعدہ وفائی کی تو ہم بھی اسے شربت شفا پلائیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی خدا سے کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کی پاسداری کرے اور خدا سے کیے ہوئے وعدے پر بہر صورت قائم رہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اور سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ینسى من ذکره ولا ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم حكيم.